Father, thou art.
یہ بیان کسی عام انسان کا بیان نہیں ہے، جو وجہ کائنات روح کائنات اس کا یہ ارشاد ہے، دائرہ عصمت میں گھرا ہوا ہے، سارے عصمت میں رہنے والا امام یہ فرما رہا ہے۔ فاطمہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اگر ان کا تعارف پیغمبر نہ کراتے تو فاطمہ کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے۔ جملہ کمالات جمع ہے ذات فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ
وسلم۔
حضور اکرم بی بی کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا فاطمہ انا اہل بیت اعطینا سبع حصال لم یعطها احد من الاولین قبلنا ولا یدرکها من احد من الاخرین بعدنا۔ اے فاطمہ، ہم وہ اہل بیت ہیں جنہیں اللہ نے سات ایسے فضائل دیے ہیں کہ نہ ہم سے پہلے کسی کو یہ فضائل ملے ہیں اور نہ ہمارے بعد کسی کو یہ فضائل نصیب ہوں۔ نبینا خیر الانبیاء وابو کی، اے فاطمہ ہمارا نبی سب سے بہتر نبی ہے اور وہ سب سے بہتر نبی کوئی اور نہیں ہے، تمہارا بابا ہے۔ وَوَصِيُّنَا خَيْرُ الْأَوْصِيَاءِ سے بہتر بس یہ ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ تمہارا شوہر علی ہے. وہ شہیدنا سید الشہداء و حمدہ عم ابی, اور ہمارا شہید شہیدوں کا سردار ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, تمہارے بابا کا چچا حمزہ ہے. وہ منا من لہو جنا فاطمہ حمیمے سے وہ ہستی ہے جسے اللہ نے دو پر دیے ہوئے ہیں جن کے ذریعے وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں, وہ کوئی اور نہیں تمہارا دیور جعفر ہے. وہ منا سبت ہاؤ اما وہ ابنا کل حسن بن حسین, اس امت کے نواسے وہ کوئی اور نہیں ہے تمہارے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں. وَمِنَّا مَحْدِيُ هَاؤِذِ الْأُمَّةِ, اور اس امت کا مہدی بھی حمی سے تعلق رکھتا ہے. وہ مہدی جو دنیا کو اپنے انصاف سے بھر دے گا فاطمہ, وہ تمہاری ہی نسل سے ہے. جتنے کمالات ہیں وہ سارے کے سارے کمالات ذات فاطمہ زہرا میں لگ جاتے ہیں. جس وقت چادر کے پیچھے اہل بیت جمع ہوئے اور خداوند نے متعال فرشتوں کی بزم میں مباحات کر رہا ہے, چادر میں اکٹھا ہونے والی شخصیتوں پر فرشتے پوچھتے ہیں, یا رب من ہاؤلاء تحت القصا, بارے لاہی چادر کے نیچے کون ہے؟ تو تعارف کے لیے اللہ نے مرکز تعارف فاطمہ زہرا کو قرار دیا. ہم فاطمہ تو وابوہا وبعدہا وبنوہا, چادر کے نیچے کوئی اور نہیں ہے, فاطمہ نے فاطمہ کے بابا نے فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بچے ہیں. خدا نے فاطمہ زہرا کو یوں ہی نہیں عطا کر دیا, اتنے عظیم درجات پر فائز ہونے کا جو سبب ہے وہ ہے فاطمہ کا حسن انتخاب. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمت میں ایک انسان اپنی زندگی میں ہر وقت انتخاب کرتا ہے, ہمیشہ انسان دو راہے پر آئے, ادھر جائے یا ادھر جائے, علم حاصل کرے یا دولت حاصل کرے, دین کی تعلیمات کو حاصل کرے یا ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں غرق رہے, صبح سوتا رہے یا نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو, ہر لمحہ انسان مصروف انتخاب ہے اور اس زندگی کی اچھائی اور برائی کا دار و مدار کسی انتخاب پر ہے. معیار انتخاب کیا ہے؟ معیار انتخاب بعض لوگوں کی نگاہ میں مادی نعمتیں ہیں, دولت و ثروت ہے, پیسے ہیں. پیسہ کہاں زیادہ ہے, کس چیز میں پیسہ زیادہ ہے, کس شعبے علم کو اپنائیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے, کون سا شعبہ علم ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ فراہم کر سکتا ہے, کون سے کاروبار میں ہمیں منافع زیادہ ہو سکتا ہے. تو بعضوں کی نگاہ میں معیار دولت ہے, معیار پیسہ ہے, منفعت ہے دنیا, دین اور ایمان کو بھی اگر قبول کرتے ہیں تو بھی پیسے کے خاطر. قرآن مجید کی آیت ارشاد ہوتا ہے, ومن الناس من يعبد الله على حرف, بندوں ہی میں سے لوگوں ہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت مشروط کرتے ہیں, کنڈیشنل کرتے ہیں. اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اللہ ہے, اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کا خالق ہے, وہ ان کا مالک ہے. اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ مستحق عبادت ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب بھی عبادت کرتے تھے, ہم بھی عبادت کرتے ہیں. کسی کی عبادت جنت کے لالچ میں, کسی کی عبادت جہنم کے خوف سے. مطلب یہ اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کچھ جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کچھ جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت. مولا فرماتے الہی ما عبدتک خوفا من نار ولا طمعا فی جنتک. خدایا میں تیری عبادت کرتا ہوں نہ تیرے جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں, نہ تیری جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں, بل وجدتک اہلا للعبادہ. تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت. ہمارے عمل کے بنیاد جنت و جہنم ہی تو ہے. ہم جب کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو جنت و جہنم کو سامنے رکھ کر کے, اگر جنت و جہنم کا تصور ختم ہو جائے تو شاید ہی ہم میں سے کوئی ان عبادتوں کو انجام دے. آج اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو, پڑھنے والے جنت میں نہیں جائیں گے نہ پڑھنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے, کتنے لوگ پڑھیں گے نماز؟ آج اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ روزہ رکھو یا نہ رکھو, نہ روزہ رکھنے والوں کو جنت ملے گی نہ روزہ نہ رکھنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. شاید ہی کوئی نماز کے قریب جائے, شاید ہی کوئی روزہ رکھ لے. مگر مولا فرماتے ہیں کہ جنت و جہنم کو ختم بھی کر دیا جائے تب بھی میری ان عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آئے. وجدتو کا اہل للعبادہ. بعض لوگ ہیں جو جنت و جہنم پر تو کوئی خاص ایمان نہیں ہے, خوف اس لیے ادا کرتے کہ سنا ہے کہ برکت ہوتی ہے, نماز اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ جو ہے بلاؤں سے دور رہیں گے. فلاں دعا فلاں دعا فلاں دعا فلاں دعا, ساری دعائیں دنیا ہی کے لیے ہیں. یہ دعا پڑھ لیں گے تو جنات کے آسیب سے محفوظ ہو جائیں گے, یہ دعا پڑھ لیں گے تو لڑکی کی شادی ہو جائے گی, یہ دعا پڑھ لیں گے تو نوکری مل جائے گی. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت مشروط کرتے ہیں, کنڈیشنل, شرط آخرت نہیں ہے, شرط دنیا. ان اصابہ خیر اطمأن بہ, اگر وہ اسلام لانے کے بعد نماز پڑھا روزہ رکھا اس کے بعد معلوم ہوا کاروبار میں چمک گیا, کاروبار میں برکت بھی آ گئی, اس سے پہلے کاروبار ٹھنڈا پڑا ہوا تھا, لیکن مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھو اللہ برکت دے گا. نماز پڑھا, نماز پڑھی انہوں نے اور پھر کاروبار چمک گیا. اطمینان نہ پہ تو مطمئن ہو گئے, زندہ باد اسلام. کیا کہنا اسلام کا, کیا کہنا نماز کا, کتنا فائدہ ہے. جب دوسرے دن بھی کہہ رہے ہیں دیکھو دیکھو میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا جب سے نماز پڑھنا شروع کر دیا, کاروبار میں رونا تھا کہ میں یہاں صاحب تو فتنا. لیکن اگر کہیں نماز پڑھنے کے بعد کاروبار میں گڈھا ہو گیا, خوف نکالنے کے بعد گھر میں چوری ہو گئی, ایک کالا والا وجہ ہے تو دین سے دستبردار ہو جاتے. یہ کیسا دین ہے؟ خسرت دنیا والا آخرت. قرآن کہتا ہے یہ لوگ دنیا بھی ان کی برباد, آخرت بھی ان کی برباد ہے. دنیا میں بھی گھاٹے میں ہیں, آخرت میں بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ گھاٹے میں ہیں جو عبادتیں انجام دیتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے. وذلک الخسران المبین, اور سب سے بڑا گھاٹا یہی. تفسیروں میں ملتا ہے شاید کہ تفسیر کے ذہن میں کہ لوگ عرب بدو سہرنشی آتے تھے پیغمبر کے پاس, اسلام لاتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد پلٹ کے گھر گئے معلوم ہوا اونٹنی نے بچہ دے دیا.
خوش اتنا زندہ باد کتنا بابرکت دین ہے. ابھی کبھی ہم نے کلمہ پڑھا تھا, آج کسی نے بچہ دے دیا اور کہیں پلٹ کے آئے پتہ چلا اٹھنی مر گئی, کہ بڑا محبوس دین ہے. تو یہ کفر و ایمان کا انتخاب کس بنیاد پر ہے؟ دنیاوی منفعت, دنیاوی فائدہ. فرما انسان اذا ابتلاه ربه فاکرمه ونعما فیقول ربی اکرمن. دنیا قرآن کی نگاہ میں دار امتحان ہے, دولت کا ملنا بھی امتحان ہے, دولت کا چھن جانا بھی امتحان ہے. نہ دولت کا ملنا جانا ذلت ہے. اگر کوئی مالدار ہے تو وہ صاحب عزت نہیں ہے, اگر کوئی غریب ہے تو وہ ذلیل نہیں ہے. دونوں امتحان ہیں. دیکھا گیا جاتا ہے کہ دولت ملنے کے بعد تم نے کیا کیا اور دولت چھن جانے کے بعد تم نے کیا کیا. دولت مل جانے کے بعد نظر و نیاز کمال نہیں ہے, دولت مل جانے کے بعد شکر خدا کمال نہیں ہے, دولت چھن جانے کے بعد تم نے کیا کیا. دونوں امتحان ہیں, یہ بھی امتحان وہ بھی امتحان. اگر انسان اذا ابتلاه ربه فاکرمه ونعما فیقول ربی اکرمن, اگر انسان کا عالم یہ ہے کہ جب اللہ اس سے امتحان لیتا اور امتحان کے طور پر دولتوں سے نواز دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے بڑا کرم کیا ہے. واما اذا ابتلاه فقدر علیہ رزقا فیقول ربی اهانن, لیکن جب اللہ اس کا امتحان دوسرے انداز سے دیتا ہے, اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے, جاب چھوٹ گئی, کاروبار میں گھاٹا ہو گیا, فیقول ربی اهانن, میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا. نہ دولت کا مل جانا عزت ہے, نہ چھن جانا ذلت ہے, دونوں امتحان. خدیجہ کو اللہ نے دولت سے نوازا, ابو ذر نے فخر و فاتح میں زندگی بسر کی. جو کردار خدیجہ کا تھا وہی کردار ابو ذر کا تھا. نہ دولت مل جانے کے بعد خدیجہ مغرور ہوئی, نہ دولت چھن جانے کے بعد ابو ذر نے شکوا کیا. تو باتوں کا معیار انتخاب کیا ہے؟ مادی فائدہ, مادی منفعت. آئے پیغمبر کے بعد لوگ آتے تھے, جس وقت شیخ نے علی تعلیم کے 3 سال محاصرے کے بعد پیغمبر شیخ کے باہر آئے, ایک قبیلے کا سردار آتا ہے پیغمبر کے پاس, یا رسول اللہ ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے اشارے پر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, خون بہانے کے لیے تیار ہیں, اکیلا نہیں پورے قبیلے کے ساتھ 200-300 افراد پر مشتمل ہمارا قبیلہ ہے. یہ پوری اس زمانے کے لحاظ سے 200-300 کی تعداد بہت بڑی ہے. قربت کا زمانہ ہے نا مکے میں, 200-300 کا اضافہ ہو جانا بہت بڑی بات ہے. جب رسول اللہ ہم تیار ہیں, چھوٹی سی شرط ہے, ایمان آنے کو تیار ہے, ہم کلمہ توحید پڑھنے کو تیار ہے, آپ کو رسول ماننے, یہ چھوٹی سی شرط ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین میں بنوں گا. کیا معاہدہ کر لیجیے, اسے وصیت کر دیجیے, ہمارے بعد یہ اس شرط پر ہم اسلام لائیں گے. انتخاب کر رہے ہیں, توحید کا بھی انتخاب کر رہے ہیں, نبوت کا بھی انتخاب کر رہے ہیں, دین کو چن رہے ہیں. شرط کیا ہے؟ کس لیے چن رہے ہیں؟ دین بتاتے ہیں, اس لیے اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے, حق ہے باطل ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد سرداری ہمارے پاس, جانشین آپ کے ہاں بنے گے. رسول خدا نے کہا کہ ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ ہوں گے یہاں انتخاب کر کے آپ ڈر ہے, خوف ہے, فلاں چیز کو انتخاب کیا, کیوں انتخاب کر لیا؟ ڈر کے بارے میں, خوف کی وجہ سے. فلاں شیر کیوں کہا؟ خوف کی بنا پر. فلاں کی تعلیم کیوں کی؟ خوف کی بنا پر. فلاں کی مذمت کیوں کی؟ خوف کی بنا پر. فلاں سے لڑنے کیوں گئے ہو؟ خوف کی بنا پر. صدر اسلام میں اس کی مثالیں بہت سی مل جائیں گی آپ کو. عبداللہ ابن عمر جب حجاج ثقفی وہ جلال جب عبد الملک ابن مروان کی طرف سے یہ گورنر بنایا گیا قوس میں آنے کے بعد صفاقیہ اور خوریزی کا نیا دور شروع کر دیا. عبداللہ عبداللہ ابن زبیر ان کے ہاتھوں مارے گئے. عبداللہ ابن عمر حجاج کے دربار میں رات میں حاضر ہوتے ہیں نظر کرنے کے لیے. یاد رکھیں کہ عبداللہ ابن عمر وہ ہیں جنہوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, جس نے خلیفہ کے بعد چوتھے خلیفہ کے طور پر, پہلا امام تو فرما نہیں نہیں تھا, چوتھے خلیفہ کے طور پر انہوں نے بیعت نہیں کی, سکوت اختیار کیا, خاموشی اختیار کی. انہیں شبہ تھا علی کی حقانیت میں. وہ حجاج بن یوسف الثقفی کے پاس عبد الملک ابن مروان کی ایک نمائندے کے طور پر آتے ہیں بیعت کے, ان رات میں آئے. ارے حجاج نے کہا رات میں آرام کرنے کے موقع لو کل دن میں آرام. کہا کیا بھروسہ کہ میں رات پر زندہ بھی رہوں گا, کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ من ماتا ولم یحلف ما مات ما نہیں ماتا میتتا جاہلیا, جو مر جائے اس عالم میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. میں جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتا, اس لیے میں بیعت کرنے کے لیے اس لیے وقت رات میں آ گیا. امیر المومنین کے زمانے میں یہ حدیث یاد نہیں آئی, علی کے زمانے میں یہ حدیث یاد نہیں آئی. حجاج نے کہا بڑا شوق ہے تمہیں بیعت کرنے کا, لیٹا ہوا تھا میں کچھ تو نہیں سکتا ہوں, لو میرے پیر میں بیعت کر لو. عبداللہ ابن عمر نے حجاج بن یوسف الثقفی کے پیر پر بیعت کی. جو لوگ علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوئے وہ اسی قابل تھے کہ حجاج کے پیروں پر بیعت کرنے. کیوں آئے تھے؟ اللہ نے کہا مجھے معلوم ہے تم کیوں آئے. تختہ دار پر چڑھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کے تم آئے ہو. عبداللہ ابن زبیر کی موت تمہیں کھینچ کر کے یہاں تک لائی ہے خوف کے بنا. جس وقت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام و سلام مکے سے نکل کے کوفے کی طرف جا رہے ہیں, راستے میں فرندق سے ملاقات ہوئی. امام فرندق سے کوفے کے حالات پوچھتے ہیں, فرندق جواب میں کہتے ہیں قلوبهم مع اسلوفهم علی, ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں, آپ سے لڑنے ہیں آپ کے مقابلے. کیوں؟ ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے, کچھ کا انتخاب لالچ کی بنا پر, کچھ کا انتخاب خوف کی بنا پر. آپ اگر تاریخ کربلا اٹھا کر کے دیکھیں, کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جو فوج آئی تھی عمر سعد کی سرپرستی میں, اس کی قیادت میں, اس میں شامل افراد سب ایک جیسے نہیں تھے, چار طرح کے لوگ تھے عمر سعد کی فوج میں. کچھ اتنے خبیث تھے جنہیں انسان بھی نہیں کہا جا سکتا, جانور, بھیڑیے, درندے. امام حسین نے شمر سے خطاب کر کے کہا تھا انما انت بہیما, وہ تو جانور ہے انسان نہیں. کچھ دو افراد تھے امام حسین کے مقابلے میں جن کے دل میں امام حسین کے لیے نرم گوشہ تھا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کے دل میں امام حسین کے لیے جو ہے محبت تھی, محبت بہت ہی مقدس لفظ ہے, میں اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا. نرم گوشہ تھا, پسند کرتے تھے امام حسین کو, جانتے تھے کہ امام حسین حق پر ہیں اور یزید باطل پر, جانتے تھے. ارے حالات نارمل ہوتے تو امام حسین کے ساتھ ہوتے, امام حسین کے ساتھ دیتے. اس کے باوجود وہ کربلا میں آ رہے ہیں, کیوں آئے تھے؟ خوف کی بنا, ڈر کی وجہ سے. ابن زیاد نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم حسین سے لڑنے کے لیے کربلا نہیں جاؤ گے تمہیں بھی قتل کر دیں گے, تمہارے خاندان والوں کو بھی قتل کر دیں گے. کربلا آنا کیوں انتخاب کیا؟ عمر سعد کی فوج میں جانا کیوں چنا؟ ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. کچھ وہ تھے جو لالچ کی وجہ سے کربلا آئے تھے, دل میں امام حسین کے لیے گرم گوشا ہے, جانتے ہیں پہچانتے ہیں امام حسین کو کہ ہر امام کے ساتھ ہے. یزید باطل ہے, یزید اس قابل نہیں ہے کہ خلافت مسلمین کا منصب اس کے ہاتھوں میں رہے. اس کے باوجود کربلا میں آئے, کیوں؟ لالچ کی بنا پر. ابن زیاد نے لالچ کی تھی, کربلا جاؤ گے سونے کی تھیلیاں بھی لی, کچھ نر کچھ گار زیادہ ملتا ہے کہ کربلا میں عاشور کے دن جب جنگ شروع ہوئی ہے, لشکر عمر سعد میں کچھ افراد تھے جو دعا کرتے تھے اللہم انصر حسینا, خدایا کامیابی حسین کو ادا کر دے. عمر سعد کے لشکر میں, کیونکہ دل سے جانتے ہیں کہ حق عمر حسین کے ساتھ ہے, پھر کیوں آئے ہیں؟ لالچ میں انتخاب کیا ہے عمر سعد کی فوج کو یا خوف کی بنا پر. البتہ چوتھے قسم ان لوگوں کی تھی, ان جاہلوں کی تھی جو امام حسین کو پہچانتے نہیں تھے, جو نہ یزید کی کثافت کاریوں سے آشنا تھے نہ امام حسین کے محاسن و محامد سے آشنا تھے. قبائلی نظام تھا, قبیلے کا سردار جو کہہ دیتا تھا کہ اسی کو مان لیتے تھے. یہ نہ توحید سے آشنا تھے, نہ نبوت سے آشنا تھے, نہ قیامت سے آشنا تھے. مسلمان یوں ہو گئے کہ نہیں سے قبیلہ مسلمان ہو گیا, اس نے کہا لا الہ الا اللہ, سب نے کہا لا الہ الا اللہ. جو رئیس کہتے, جو قبیلے کا سردار کہتے, بھائی ہمارا نہیں. یہ جو نظریہ کل اگر قبیلے کا سردار جو ہے مرتد ہو گیا, اس کا مرتد ہو گیا. قبائلی نظام ہے, سردار قبیلہ کو اپنے زیاد نے خرید دیا. سردار قبیلہ نے اسے کہا خارجی نے خلیفت المسلمین کے خلاف خروج کیا ہے, اور جو خلیفت المسلمین کے خلاف خروج کرے اس سے ڈرنا عبادت ہے. مارے جائیں گے تو جنت ملے گی, مار لیں گے تو پھر بھی جو ہے قاضی کا ثواب و اجر ملے گا. مجاہد فی سبیل اللہ کہلائیں گے. یہ کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے جنت کے لالچ میں. سردار جوانان جنت کا سر قلم کر کے جنت میں جانا چاہتے تھے. جس میں عمر سعد نے سورہ عاشورہ حملے کا حکم دیا ہے, اس نے یہی تو کہا تھا نا, یا خیر اللہ ارتبی وخشری بالجنہ, اے سپاہیان خدا حملہ کرو حسین کے اوپر, تو جنت کی بشارت ہے. البتہ ظاہر سی بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں کہا تھا جو غم کی وجہ سے آئے تھے, ان کے لیے نہیں کہا تھا جو پیسوں کے لالچ میں آئے تھے, کیونکہ وہ تو ذرائع جانتے تھے کہ عمر سعد جھوٹ بول رہا ہے. اس چوتھے گروپ کے لیے تھا جو بچارے نہ دین سے آشنا تھے, نہ حسین کو پہچانتے تھے, نہ یزید کو پہچانتے تھے. تو کچھ لوگوں کا انتخاب خوف کی بنا پر ہوتا ہے, ڈر کی بنا پر ہوتا ہے, اور کچھ وہ ہیں جن کا انتخاب علم کی بنیاد پر ہے, عقل کی بنیاد پر ہے. علم کہتا ہے یہ کام اچھا ہے اس لیے اسے انتخاب کر دیا, علم کہتا ہے یہ کام برا ہے لہذا اس سے اپنے کو دور رکھا. عقل فلا چیز کے خیر کی دعوت دیتی ہے, کہتی ہے خیر ہے اسے اپنا لیتے ہیں. علم اور عقل کی بنیاد اسلام میں انتخاب کا معیار یہی معیار ہے, علم کا معیار, عقل کا معیار. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاٹری ڈالوں گا, کولا ڈالتا ہوں. اگر آ گیا کہ اسلام کو اٹھایا, پرچی کھولا, نکلا اسلام, تو میں اسلام قبول کر لوں گا. پیغمبر نے کہا ہمیں ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے, کولے والا اسلام نہیں چاہیے. جاؤ تحقیق کرو, مطالعہ کرو, علم اور عقل کی روشنی میں فیصلہ کرو. اگر اسلام انتخاب کرنے کے ذریعے سے نہیں. آج بھی بعض افراد ملتے ہیں, تم لوگ کا تو سفر ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے نا, ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. کچھ لوگ استخارے کی تکلیف کرتے ہیں, شراب پیئے یا نہ پیئے, انہیں قرآن سے نہیں سمجھنا ہے. جس نے تو قرآن تم کے خیال میں سمجھنا نازل کتاب ہی نہیں, وہ کسی اور کے لیے نازل نہیں, حدیثوں سے واسطہ نہیں, مرجع تقلید کے فتوے سے انہیں کوئی سروکار نہیں, استخارہ دیتے ہیں نماز پڑھیں گے نہ پڑھیں. اگر آ گیا اس کا مطلب ہے کہ نماز واجب, اور نہیں آیا کہ نماز واجب نہیں ہے. استخارے کی بنیاد پر اسلام نہیں, پورے کی بنیاد پر اسلام نہیں, دنیاوی مفادات کے خاطر اسلام نہیں, خوف سے اسلام نہیں. اسلام کو اگر عقل و منطق کی روشنی میں صحیح سمجھتے ہو تو قبول کرو, پہلا قبول مت کرو. آپ دیکھیں قرآن مجید میں 750 مقامات پر لفظ علم کا استعمال ہوا ہے, اب مجھے چیز نہیں ہے, ایک دو جگہ پر نہیں. عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آج کے زمانے میں دین کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دین اس زمانے کی ضرورت ہے جب انسان جاہل تھا, جب انسان کے پاس علم نہیں تھا. اس وقت دین نے انسانیت کی خدمت کی, شکریہ دی, تھینک یو دی. اب ہم پڑھے لکھے ہو گئے, اب سائنس کا دور ہے, ہم چاند تک پہنچا ہے, مریخ پر پہنچ گئے, ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دین جہالت کی دین ہے, جہالت کی پیداوار ہے. اب علم کا زمانہ ہے, اب سائنس کا زمانہ ہے, لہذا اب علم کی کیا ضرورت. کوئی دین جہالت کی پیداوار ہو تو ہو, اسلام جہالت کی پیداوار نہیں ہے, اسلام علم کی دین ہے. اسلام وہ دین ہے, عرفیہ کے 750 مقامات پر قرآن مجید میں علم کا تذکرہ. اس دین کا جب آغاز ہوتا ہے پہلی وہی جب نازل ہوئی ہے, وہاں پر پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے تعلیم کا تذکرہ ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس پروردگار کے نام سے پڑھو. اسلام ساری دنیا علم پر ہے, عقل پر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام و سلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وجن تو علم الناس سے کل ہو فی حال بڑھ, سارا علم منحصر ہے چار چیزوں. اگر علم ہے تو خدا ہے, علم ہے تو قیامت ہے, علم ہے تو نماز تو روزہ ہے, علم نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نے ایک جگہ سے, وہاں پر ایک ضعیفہ ہے, بوڑھی عورت ہے جو بیٹھی ہوئی چرخا چلا رہی ہے, سود کاٹ رہی ہے, پیغمبر کھڑے ہوئے اس کے پاس. بوڑھی عورت بھی پیغمبر کے حضرات میں اسے چرخے کو روک لیا, غور کریں کون سا دین قابل قبول ہے, اسلام جہالت والا دین یا علم والا دین. پیغمبر نے سوال کیا, بی بی یہ بتائیے آپ خدا کو مانتی ہیں, خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. ہاں ہے کافی نہیں ہے, دلیل کیا تمہارے پاس ہے؟ اتنا کہہ دینا کہ خدا ہے کافی نہیں ہے. کیوں ہے خدا, دلیل کیا ہے تمہارے پاس, وجود خدا کی دلیل کیا ہے؟ اور جواب دیتی ہے, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ چرخا ابھی چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے؟ کہا رکا ہوا ہے. کہا اس سے پہلے چل رہا تھا یا رکا ہوا تھا؟ کہا چل رہا تھا. کہا یا رسول اللہ جواب کیجیے, کیوں چل رہا تھا کیوں رک گیا؟ حضور نے فرمایا تم چلا رہی تھی تو چل رہا تھا, تم نے ہاتھ ہٹا لیا تو رک گیا. کہا یا رسول اللہ چھوٹا سا چرخا بغیر چلائے والے کے چل نہیں سکتا, اتنی بڑی کائنات کا چرخا. اسلام پڑھے لے مار متو حضور. یہ سن کر کے اصحاب کو خطاب کرتے ہیں, علیکم بدین العجائز, اس بڑھیا جیسا دین، اس ضعیفہ جیسا دین اختیار کرو، یعنی وہ دین جس کی بنیاد دلیلوں پر، جس کی بنیاد علم پر۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، خدا کو پہچانو نہ کہ خدا کو مانو۔ اگر بعض لوگ مانتے ہیں پہچانتے نہیں ہیں، مان تو رہے ہیں کہ خدا ہے، قبول کر رہے ہیں، شناخت نہیں ہے خدا کی، معرفت نہیں ہے خدا کی۔ یہی وجہ ہے ان لوگوں کے ایمان اور عمل میں کوئی تالمیل نہیں ہے۔ بظاہر زبان سے خدا کی پہچانیت کا اقرار ہے، لیکن عمل کافروں جیسا، یہ مشرکوں جیسا۔ جو عمل مشرکوں کا وہی عمل ان کا ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے، فرق ہو جانا چاہیے نا۔ یعنی انسان کا عمل اس کے عقیدے کا ترجمان ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے، اس عمل کی بنیاد کسی نہ کسی عقیدے پر ہے، بغیر عقیدے کے عمل نہیں ہوتا۔ آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں کسی عقیدے کے تحت یہاں آئے ہیں، وہ اگر کاروبار کرنے گئے ہیں کسی عقیدے کے تحت گئے، وہ اگر تفریحات میں مصروف ہیں کسی عقیدے کے تحت گئے۔ جیسا انسان کا عقیدہ ہوگا ویسے انسان کا عمل ہوگا۔ پانچ فٹ کی اونچائی سے، 10 فٹ کی اونچائی سے آپ نے کہا جائے کود جاؤ، 1000 دینار دے گیا فوراً کود جائیں گے، لیکن 10 منزلہ عمارت سے، 10 منزلہ عمارت سے اگر کہا جائے کہ 1,00,000 دینار دے کے کود جاؤ، کودیں گے نہیں کودے گا؟ کیوں نہیں کود رہے ہیں؟ یہ وہی عقیدہ ہے جو آپ کو روک رہا ہے۔ 10 فٹ سے کودیں گے تو مریں گے نہیں، بچ جائیں گے، اور اگر 10 منزلہ عبادت سے کودیں گے تو لینے کے لیے بچیں گے بھی نہیں۔ جیسا عقیدہ ہوگا ویسا عمل ہوگا، پر کون سا عقیدہ؟ وہ عقیدہ جس کی بنیاد علم پر ہو، جس کی بنیاد معرفت پر ہو۔ انتعرف ربک، اپنے پروردگار کو پہچانو، ماننا اور ہے اور پہچاننا اور۔ یہاں ماننے کی بات نہیں، یہاں پر پہچاننے کی بات ہو رہی ہے، انتعرف ربک۔ البتہ ایک جاہل کی دلیل اس کے اپنے لحاظ سے ہوگی، ایک سائنٹسٹ کی دلیل اس کے اپنے لحاظ سے، ایک ڈاکٹر کی دلیل اس کے اپنے لحاظ سے۔ کسی ڈاکٹر سے کسی نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اللہ کو کیوں مانا، آپ نے اللہ کو کیوں مانا؟ وہ بڑی عورت نے تو چلنے کی مثال دی تھی نا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں پہلے اللہ کو نہیں مانتا تھا، میں سمندر کے کنارے میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ جو ہے مچھلی خار پرندہ ہے، مچھلی خار پرندہ، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، میں نے اسے دیکھا کہ مچھلی خار پرندہ سمندر کے کنارے لیٹ گیا اور اس نے اپنی ٹانگ کو سمندر کے کنارے کیچڑ وغیرہ تھے اس کے اندر ڈال دیا۔ کچھ دیر تک اس نے اچھی طرح اپنی ٹانگ کو اس کے اندر رکھا، جب اس کی ٹانگ اچھی طرح سے کیچڑ میں سڑ گئی، لت پت ہو گئی، تو اس نے اس کو باہر نکالا اور اسے سورج کے سامنے کر دیا تاکہ وہ اچھی طرح سے سوکھ جائے۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، کتنی آسانی سے اس نے اپنے پیر کا پلاسٹر بنا لیا، کتنی آسانی سے اس نے اپنے ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا لیا۔ ہم انسانوں کی اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ایکس رے کرو، ہزار دن کفن، اس کے بعد بھی کبھی جڑی کبھی نہ جڑی۔ اس پرندے کو کس نے یہ شعور دیا، کس نے سکھایا؟ ہے کوئی ہستی جس نے اس پرندے کو یہ آگہی عطا کی، یہ شعور عطا کیا کہ دیکھ کر کے میں نے خدا کے اوپر، میں نے خدا کو قبول کر لیا اور ایمان لایا کہ ہے
اللہ
اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ، انت عارف ربک،
حیدری،
اپنے رب کو پہچانوں دلائل کی بنیاد پر مان لینا کافی نہیں ہے. وثانی ان تعرف ما صنع بك, دوسرا علم ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کرو, علم حاصل کرو, پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی, کیا کیا تمہیں عطا کیا ہے پروردگار نے, اس کی عنایتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو, جاننے کی کوشش کرو. جب اس کی عنایتوں کو جان لو گے تو خود بخود زمینیں تمہارے سجدے کے لیے جھک جائیں گی. تمہاری زمینیں خود کیا کیا عطا کیا ہے, بس دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم انسانوں کو چار گوہر عطا کیا, چار گوہر عطا کیا ہے. البتہ یہ چار گوہر کے چھن جانے کا بھی خطرہ ہے. حضور نے اس گوہر کے بارے میں بھی بتا دیا جو اللہ نے عطا کیا ہے, اور اس گوہر کو جن چیزوں سے خطرہ لانے تھے اسے بھی بتا دیا کہ جو نعمت ہے یہ نعمت چھن بھی سکتی ہے, کون سی چیز ہے اس نعمت کو چھین سکتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں عمل جواہر اربع, وہ گوہر چار گوہر, کون سا گوہر ہے؟ العقل والدین والحیاء والعمل الصالح, وہ چار چیزیں جو گوہر شمار کی جاتی گوہر ہیں, ان میں سب سے پہلا گوہر عقل ہے. سب سے پہلا گوہر عقل ہے, اس کے بعد دین ہے, دین پہلے نمبر پہ نہیں ہے, پہلے نمبر پر عقل ہے. وہ دین دین نہیں ہے جس کی بنیاد عقل پر استوار ہو, وہ اور ادیان ہوں گے, وہ اور قومیں ہیں جن کے ہاں آستھا ہی کافی ہے, آستھا میں عقل کا کوئی گزر نہیں ہے. یہ کام کیوں کرتے ہیں آپ کی آستھا ہے, آستھا میں عقل کا کوئی یہ جو ہے مصرف نہیں ہے, کوئی دخل نہیں ہے. اسلام میں اگر دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے تو وہ دین قابل قبول نہیں ہے. پہلا گوہر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس گوہر کا نام عقل ہے. دوسرا گوہر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا نام دین ہے. تیسرے گوہر کا نام حیا, اور چوتھے گوہر کا نام عمل ہے. چار گوہر ان تعرف ما صنع بك, یہ جانو کہ اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے, کیا عطا کیا ہے تمہیں اللہ نے. آگے کے سلسلے میں حدیثوں میں ملتا ہے کہ دفعہ جبریل جناب آدم کے پاس تین چیزوں کو لے کر کے آئے, عقل دین اور حیا, اور آدم سے کہا ان میں سے کسی ایک چیز کو چن, یا عقل لے لو, یا دین لے لو, یا حیا لے لو, تین میں سے ایک ہی چیز تمہیں ملے گی. جناب آدم نے کہا کہ میں عقل کو انتخاب کرتا ہوں. آدم نے عقل کو چن لیا, جبریل نے دین اور حیا سے کہا چلو, کیونکہ آدم نے تمہیں انتخاب نہیں کیا. تو دین اور حیا نے جواب دیا جبریل ہم جائیں تو کہاں جائیں, اللہ دین حیا عمل صالح اور عقل کی اہمیت سمجھ لیا. جہاں عقل ہے وہاں دین ہوگا. البتہ یاد رکھیے کہ عقل کی بات کر رہا ہوں, ہوائے نفس کی نہیں. بعض دفعہ لوگ خواہش نفس کو عقل کا نام دے دیتے ہیں, خواہش نفس کو عقل کا نام دے دیتے ہیں, نہیں, خواہش نفس الگ ہے, عقل الگ ہے. اکثر ہوتا ہے کہ خواہش نفس اور عقل میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اللہ نے عقل دی ہی ہے خواہش نفس کو لگام لگا لے. چھٹے امام امام میں جعفر صادق علیہ السلام کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ من العاقل, فرد رسول یہ بتائیے کہ عاقل کون ہے, عقل عقل مادہ اس عقل ہے. عربی زبان میں عقل کا ماننا ہے باندھ دینا. آپ یہاں کویت میں رہتے ہیں نا, دیکھتے روز دیکھتے رہتے ہیں نا کہ وہ شہر لوگ سر پہ سفید کپڑا رکھتے ہیں, اس کے دائرے میں کالی رسی اسے کیا بولتے ہیں, اگر اگر کوئی چیز نہیں آنے میں کاف تو ہوتا نہیں, یہ افعال ہے, افعال ہے جسے انہوں نے کاف کی جگہ میں کاف کر دیا, افعال ہے اصل میں. تو اگر بولتے کیوں اس کو افعال کہتے ہیں, کیونکہ رومال کو باندھے ہوئے ہیں, یہ رومال کو باندھے. مولا صرف لی مگل آخر فرمائیے کہ آخر کون ہے, امام فرماتے ہیں آخر من اعتقد ہوا, آخر وہ ہے جو اپنے خواہش نفسانی کو باندھ کے کنارے لاتے, وہ ہے آخر. کبھی کبھی لوگ خواہش نفس کا نام رکھ دیتے ہیں عقل. تو پہلا گوہر عقل ہے, البتہ خطرہ ہے عقل کے لیے, عقل کے لیے خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے؟ چار چیزیں نعمت ہیں, گوہر ہیں, اور چار ہی چیزیں اس کے لیے خطرہ ہیں. جو خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ الغضب والحسد والطمع والغیبہ. چار نعمتیں اللہ نے دی ہیں, ہر نعمت کا ایک دشمن ہے. اما الغضب فیضیل العقل, جب انسان کے اوپر غصہ غالب ہو جاتا ہے اس کی عقل رخصت ہو جاتی ہے. غصہ قاتل عقل ہے, غصہ دشمن عقل ہے. اسی لیے اسلام نے حلم کا حکم دیا ہے, یہ جو ہے بردباری کا حکم دیا ہے, غصے کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا ہے اسلام نے. اگر غصے میں بھی قابو ہو گئے, غصہ غالب ہو گیا, عقل رخصت ہو جاتی ہے. حدیث ہے مولا کائنات فرماتے ہیں حدت و ضرب من الجنون, غصہ پاگل پن کی ایک قسم ہے. پاگل کئی طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک ادواری پاگل ہوتا ہے جنون ادواری, اور ایک ہوتا ہے کہ ہمیشہ پاگل 24 گھنٹے کا پاگل. غصہ جب آ گیا کہ جنون ادواری اتنی دیر کے لیے آپ کی عادت چلی گئی, غصے پر قابو رکھیں, اس نعمت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. اما الغضب فیضیل العقل واما الحسد فیضیل الدین, غصہ عقل کو لے جاتا ہے اور حسد دین کو لے جاتا ہے. حسد کے ہمراہ دین باقی نہیں رہ سکتا ہے. حدیث میں ہے کہ جس طریقے سے نمک پانی میں جو ہے گھل جاتا ہے, پانی نمک کو کے وجود کو ختم کر دیتا ہے, اسی طریقے سے حسد دین کو ختم کر دیتا ہے. والطمع الحیاء, اما الطمع فیضیل الحیاء, لالچ اور لالچ جو ہے وہ انسان کی شرم و حیا کو ختم کر دیتا ہے. لالچی حدیث بے حیا ہو جاتا ہے, شرم و غیرت ختم ہو جاتی ہے اس کی. وَأَمَّا الْغِيبَةُ فَيُزِيلُ الْعَمَلَ الصَّالِحِ, غیبت انسان کے عمل صالح کو تباہ کر دیتی ہے. نماز عمل صالح ہے, روزہ عمل صالح ہے, مجلس حسین عمل صالح ہے, اذان فاطمیہ عمل صالح ہے, اشک و نالہ و دعا عمل صالح ہے, غریبوں کی مدد عمل صالح ہے, یتیموں کو سہارا عمل صالح ہے, بیماروں کا علاج عمل صالح ہے, لوگوں کو ظلم و ستم سے بچانا, یہ سب عمل صالح ہے. نماز بھی پڑھی ہے, روزہ بھی رکھا ہے, حج بھی بجا لائے ہیں, حج بھی دیا ہے, مجلسوں میں بھی گئے ہیں, ماتم بھی کیا ہے, آنسو بھی بہایا ہے, غریبوں کی مدد کی ہے, بیواؤں کو سہارا دیا ہے, لاکھوں نے کیا ہمارے نامے اعمال بھی ہیں, لیکن ان نیکیوں کا دشمن بھی موجود ہے, نیکیوں کا قاتل بھی موجود ہے, اس کا نام ہے غیبت. حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ويوقف بين يدي الله عز وجل ويدفع إليه كتابه, قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا میدان محشر, پروردگار کے ارے کو اس کا نام اعمال دیا, نام اعمال لے لیا کیا؟ خوش خوش نام اعمال کو لے لیا, الحمدللہ لاکھوں نیکیاں ہیں, حج ہم نے کیا ہے, نماز ہماری نہیں چھوٹی, روزے ہم نے رکھے ہیں, وقت کو خوف ادا کیا ہے, رکھا دیا ہے, بیواؤں کو سہارا, یتیموں کی مدد, کیا کہنا ہمارا, نام اعمال کو لیا, جب کھول کے دیکھا تو فلا یرا فیہ حسنات, جو نیکیاں تھی اس ہے ہی نہیں, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, مجلس میں یہ بریانی بانٹا تھا وہ بھی نہیں ہے, تبرک دیا تھا وہ بھی نہیں ہے, اتنا محرم میں روئے تھے وہ بھی نہیں ہے, اتنا زبردست ماتم کیا تھا سب آئے, کچھ بھی نہیں. فلا یرا فیہ حسنات فیقول الہی لیس ھذا کتابی, انسان پروردگار سے کہے گا خدایا یہ نام اعمال میرا نہیں, غلطی سے ہمیں دے دیا گیا, لَئِنِّ لَعَرَا فِي اطاعتی, جو کہ جتنی اطاعت میں نے کیا ہے ہی نہیں, قال اللہ عز و جل, وہاں خدا جواب دے گا, اِنَّا رَبَّكَ لَا يَضِلُّ وَلَا يَقْصَى, تمہارا پروردگار نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے, نہ گمراہی اس کے یہاں ہے, ذہب عملک باغتیاب الناس, تم نے نماز پڑھی تھی, روزہ رکھا تھا, حج بجا لائے تھے, یہ تو تمہیں یاد ہے, مگر یہ بھول رہے ہو کہ تم نے فنا کی غیبت کی تھی, غیبت کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے, تب ضائع ہو گیا, ابھی تو دولت کا مل جانا کافی نہیں ہے, مل جانے کے بعد اس سے زیادہ اہمیت اس کی حفاظت کی ہے, ایک لاکھ دینار آمدنی ہوئی, لاکھ میں ڈاکو آیا اپنا کو لے کے چلا گیا, فائدہ کیا ہوا, صرف ٹینشن چھوڑ کر جا کے ہائے نہیں ملا تھا تو کم سے کم چین تھے نا, ملنے کے بعد تو اس کی چلی جائے تو صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے, بڑا صدمہ ہوتا ہے, ذہب عملک باختیار الناس, عمل غیبا فیضیل العمل الصالح, عمل صالح کو ظاہر کر دیتی ہے, ثم یوتا بالآخر, اس کے بعد دوسرے صاحب کو لایا جائے گا میدان محشر میں, کتابوں, اب ان کا نام اعمال جو لے لیا جائے گا وہ جو کھول کے دیکھیں گے سبحان اللہ, حج ہم نے حج کیا ہے, حج تو کبھی کیا نہیں, حج کہاں سے آ گیا, زیارت امام حسین, مجلس و ماتم, اشک و نالا, نوحہ پڑھا, کبھی نوحہ پڑھتے ہی نہیں تھے, مجلس پڑھا ہے, کبھی ہم مجلس میں جاتے نہیں تھے, کبھی مجلس پڑھا نہیں تھا, مجلس میں آنے کا بھی ثواب, مجلس پڑھنے کا بھی ثواب, تبرک پر, یہ تو کبھی ہم نے کام کیا ہی نہیں تھا, یقول الہی ما ھذا کتابی, یہ بھی کہے گا یا اللہ یہ کتاب میں نام اعمال میرا نہیں ہے, انی ما عملت ھذا الطاعہ, یہ نیک کام میں نے کیا ہی نہیں ہے, جواب ملے گا ان فلاں اختارک فلان فقط دبعت حسناتہ الیہ, فلاں صاحب نے تمہاری غیبت کی تھی ان کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی گئی, اما الغیبہ فیضیل العمل الصالح, ایک صاحب تھے جب انہیں خبر ملتی تھی کہ فلاں صاحب نے تمہاری غیبت کی تھی تو فوراً ان کو تحفہ بھیجتے تھے, فوراً ان کو تحفہ بھیجتے, بھائی صاحب شکریہ آپ نے اپنی ساری نیکیاں ہمیں دے دی, اپنی ساری نیکیاں آپ نے ہمارے حوالے کر دی, شکریہ آپ کا, من استطاع مسلما فلن يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 ليله الا يغفر له صاحبه, اگر کوئی انسان کسی مسلمان کی غیبت کر دیتا ہے 40 دن تک اللہ اس کی نہ کسی نماز کو قبول کرتا ہے نہ اس کے روزے کو قبول کرتا ہے, مگر یہ کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اسے معاف کر دے, الثانی ان تعرف ما صنع بك, پہلا علم کیا تھا آپ نے پروردگار کو پہچاننا, دوسرا علم یہ جاننا کہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہے, ہمیں پہچانے ان نعمتوں کو درک کریں, اور جو چیزیں ان نعمتوں کو زائل کر سکتی انہیں پہچانے, دشمن کو بھی پہچانے نا, دشمن شناسی, والثالث ان تعرف ما اراد منك, تیسرا علم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ نعمتیں اللہ نے آپ کو کیوں دی ہیں, یہ آنکھیں اللہ نے کیوں دی ہیں, یہ زبان کس آیا یہ آنکھیں اللہ نے آپ کو نامحرموں کے اوپر نگاہ ڈالنے کے لیے عطا کی ہے؟ یہ زبان غیبت کے لیے دی ہے، ترو گوئی کے لیے دیا ہے، فریب اور دھوکہ دہی کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے؟ کیا ذکر خدا کے لیے زبان دی گئی ہے؟ ذکر اہل بیت کے لیے زبان عطا کی گئی ہے؟ مظلوموں کی نصرت و حمایت کے لیے اللہ نے زبان آپ کو دیا؟ یہ ہاتھ کس لیے ہے؟ گرانے کے لیے یا اٹھانے کے لیے؟ دوسروں کو گرا دیں یا دوسروں کو سنبھالنے؟ کس لیے آپ کو اللہ نے یہ ہاتھ دیا ہے؟ یہ پیر اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ والرابع ان تعرف ما يخرجك من دينك، ان چیزوں کو پہچانے جو آپ کو آپ کے دین سے دور کر سکتی ہیں۔ چار علم ہیں جو انسان کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، زندگی میں جو بھی انتخاب کیا، فاطمہ زہرا کے انتخاب کی بنیاد علم، معرفت خدا کا جو درجہ، جن درجے پر فاطمہ زہرا فائز ہوئی، پہلا علم کیا تھا؟ ان تعرف ربک، جو عرفان خدا فاطمہ زہرا کے پاس ہے۔ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے اس مقام کو دیکھ کر۔ حدیث میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے اتنے میں جبریل امین آ گئے، پیغمبر جبریل سے محبت گفتگو ہو گئی۔ کچھ دیر تک پیغمبر جبریل سے گفتگو کرنے کے بعد بی بی کی طرف رخ کر کے کہتے، بیٹا تمہیں پتا ہے جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ جبریل تمہارے لیے اللہ کا سلام لے کر گیا، اور اللہ کا یہ پیغام لے کر گیا کہ فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہیے، تمہاری ہر حاجت کو پورا کرنے کو تیار، جو تم مانگو گی وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ تھوڑی دیر تک بی بی سوچتی ہوں، سر جھکا کے بیٹھی، پھر سر اٹھاتی ہوں، بابا ہماری صرف ایک ہی حاجت ہے خدا سے، اور وہ حاجت یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی اور توفیق عطا کرے۔ اگر کچھ چاہیے تو حضور قلب چاہیے۔ زندگی میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اتنی ساری عبادتوں کے باوجود فاطمہ زہرا ساری رات عبادت کیا کرتی تھی، اتنی عبادت کے پیر سوج جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جبریل پھر آئے کہ یا رسول اللہ، فاطمہ سے پوچھیے ان کی عبادت کیوں کرتی ہے، کیا چاہیے فاطمہ؟ اگر ہم جبکہ خدا کی عبادت کرتے ہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے نا، نو دو رکعت نماز حاجت، ہمیں تو کچھ چاہیے، فلاں حاجت ہے نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کیوں مانگ رہے ہیں، فلاں پریشانی ہے، پوچھیے اتنی عبادت کیوں کر رہی ہے فاطمہ، کیا چاہیے فاطمہ کو؟ جواب دیتی ہے، یا بتا مناجات میں ہمیں بے نیاز کر دیا ہے، ہم اس سے کچھ طلب کریں، کچھ مانگے، تو خدا شناسی کا درجہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، اس نے انتخاب جو کچھ بھی چنا خدا نے وہ فاطمہ کے لیے چنا۔ شوہر اگر چنا تو خدا کی خوشنودی کے لیے شوہر کو چنا۔ بہت سارے رشتے آتے تھے، ایک سے ایک بڑے دولت مندوں کے رشتے، مالداروں کے رشتے، سرمایہ داروں کے رشتے۔ فاطمہ نے شوہر کے انتخاب کے لیے کس چیز کو بنیاد قرار دیا، اور آج کنیزان فاطمہ کس چیز کو بنیاد قرار دیتے ہیں؟ بڑے بڑے دولت مندوں کے رشتے آئے، کسی رشتے کو فاطمہ نے قبول نہیں کیا۔ جب مولا کائنات علی ابن علی طالب علیہ السلام کا رشتہ آیا، اسلامی شریعت کے مطابق باپ کی رضا ضروری ہے، لیکن باپ کو تنہا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے جب تک بیٹی راضی نہ ہو جائے۔ بیٹی یا بیٹا جو بھی ہے، ان کی رضا شرط ہے، ان کی منظوری شرط ہے۔ حضور اکرم سید الانبیاء ہیں، کل کے अली के पास कुछ नहीं है, मालिक दुनिया में से पूछा था ना पैगंबर ने क्या है तुम्हारे पास, तीन चीजें हैं या रसूलुल्लाह, एक तलवार है, एक ऊंट है, एक जना, एक ही चीजें हैं, कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है अली के पास, सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं। जब अली का रिश्ता लेकर के आए हैं पैगंबर, बेटा फातिमा क्या कहती हो, जवाब में बीवी फरमाती है बाबा ये बताइए तो खुदा क्या कहता है, अगर खुदा राजी है इस रिश्ते से तो मैं भी राजी। अली के रिश्ते को फातिमा ने क्यों कबूल किया, मेयार क्या है इंतखाब का, मेयार इंतखाब का क्या है, रिजाए खुदा, किन चीजों से खुदा राजी होता है, पता रिश्ते फितरे में खुदा वक्त नहीं, एक बस अर्ज करूं क्यों फातिमा ने रिश्ता को इंतखाब किया। पैगंबर के इंतखाब के बाद ये जो है वली का इंतखाब करना है ना, वली का इंतखाब करना है, कुछ लोगों ने किसी और का इंतखाब किया, लेकिन जब फातिमा की बारी आई तो फातिमा ने अली को इंतखाब किया, इसलिए नहीं कि अली फातिमा के शौहर है, दलील दिया अली ने खुतबे में दलील दिया है, अहमें यह दिया हक अहक को अन युत्तबा अन मन लाओ यहिद्दी इल्ला युहदा, अरे जो हक की तरफ हिदायत करने वाला है वो इस बात का मुस्तहक है कि उसकी इताअत की जाए, उसका इत्तबा किया जाए, या उसका इत्तबा के लिए खुद गुमराह है, जो खुद मोहताज हिदायत है वो कैसे हादी बन सकता है, जो अल्लाह के रास्ते की तरफ हिदायत कर रहा है उसका नाम अली है, लिहाजा वही वली बनने के लायक। इंतखाब किया ना फातिमा ने किस बुनियाद पर, रिश्ते की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर, समाज की बुनियाद नहीं, रज़ाए खुदा इसी में है, जो इख्तियार अल्लाह ने मुअय्यन किया है, असल इंतखाब ही नहीं किया बल्कि वली का दिफा भी किया। अज़मत सैयदा में एक बहुत बड़ा बाब है विलायत का दिफा, विलायत की हिमायत, और विलायत की हिमायत कि बहुत बड़ी कीमत फातिमा ने चुकाई है, विलायत की हिमायत इस तरह से की कि पसलियां टूट गई सैयदा की, मां के शिखर में बच्चा शरीर हो गया, बहुत बड़ी कीमत फातिमा ने दी है, दरवाजे पर फातिमा किस लिए आई थी, दिखाए विलायत ही में तो आई थी, वली के दफा में निकालो धमकी दी जाने लगी, अली को निकालो वरना घर में हाथ लगा देंगे, बहुत ही अजमत थी सैयदा की, किसी लोगों से तो घबरा गए, किसी ने कहा क्या उस घर को चला दोगे जिसमें फातिमा रहती है, उस घर को चलाओगे जिसमें फातिमा रहती है, जवाब देने वाले ने कहा भाई रहा करे, धमकी ही नहीं दी गई, दरवाजे को चला दिया गया, अगर बीबी दिफाए विलायत में साबित कदम है, यहां तक कि जब बीबी पर दरवाजा गिरा तो दफा फातिमा की आवाज बोला जाती या इज्जतो ए बिल्ला मेरी मदद के लिए आओ, अरे बीबी जिंदा को क्यों बुला रहे, अली को क्यों नहीं बुलाती, अरे मेरी बीबी जवाब दे, इस वक्त मैं जिस हालत में हूं कि और अभी की जरूरत है, जब होश आया है तो बीबी ने क्या मंजर देखा है, मंजर ये देखा है कि अशकिया अली के गले में रस्सी का फंदा डाले हुए अली को खींच करके ले जा रहे हैं, बीबी उस वक्त भी अपनी मुसीबत को भूल करके दफाए अली में इकरार करती है, बीबी ने अपने हाथों से अली की आवा पकड़ ली, खल्लू अबर हसन में अली को जाने दे दू, और एक शकी ने ऐसा ताजी आना बाद बेमार چلنے لگے لیکن جیسے ہی علی دروازے پر پہنچے چلا ہوا دروازہ جب علی نے دیکھا ایک دفعہ چیخ مار کے علی پہ ہو جائے تو بات کرے ابا ارے مجھے وہ بندر کہیں نہیں بولتا فاطمہ میری ابا کو پکڑے ہوئے تھی ایک شکی تازی اللہ مار رہا تھا اور میں فاطمہ کی کوئی مدد نہ کر خدایا ہمیں اہل بیت کی معرفت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کرام فرما معبود بے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما معبود جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرمائے بارے لہا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرمائے جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائے معلوم صدقے میں اہل بیت الخاص علیہم السلام کے شیعان حیدر کرار محبین اہل بیت الخاص ظاہرین سید الشہداء عدادان فاطمہ زہرا و مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے بارِ الٰہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے بارِ الٰہ صدقے میں اہل بیت الخاص علیہم السلام کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه من انصار
اللہ حافظ